جیسا کہ آپ جانتے ہیں عزیزانیمن، قرآن پاک میں بہت سے اعلیٰ موضوعات ہیں، چنانچہ آج ہم اندھا پن کے موضوع پر کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن میں کچھ اندھا پن کا ذکر فرمایا ہے، تو ہم اس کی توفیق سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اندھا پن کیا ہے، کیا یہ ظاہری ہے، باطنی ہے، جسمانی ہے یا روحانی ہے، اور کس چیز کے نے دیکھنے سے اندھا پن ہو جاتا ہے، یا کس چیز کے نے دیکھنے سے اندھا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ آیات کی روشنی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو ایک آیہ مبارکہ ملتا ہے، اور اس کا ارشاد اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ دو گروہوں کی مثال، دو فرقوں کی مثال، یعنی ایک فرقہ حق پر ہے اور دوسرا فرقہ باطل پر ہے، تو ان کی مثال کیا ہے؟ وہ مثال یوں ہے کہ ایک تو ہے اندھا اور ساتھ ہی بہرا بھی، اور دوسرا ہے دیکھنے والا اور سننے والا۔ تو کیا ایسے میں دونوں فرقے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک فرقہ ہے اندھا اور بہرا، اور دوسرا فرقہ ہے دیکھنے والا اور سننے والا۔ تو خدا پوچھتا ہے کہ کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ تو تم کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو ہے اندھا اور بہرا، اور دوسرا ہے دیکھنے والا اور سننے والا۔ یہاں پر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز بھی ہے، کوئی ایسی حقیقت بھی ہے کہ اس کو کچھ لوگ تو دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں دیکھتے ہیں، مگر ایسی چیز کیا ہو سکتی ہے جس کو بعض لوگ دیکھیں اور بعض لوگ نہ دیکھیں؟ کیا یہ کوئی مادی چیز ہو سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کسی چیز کے دیکھنے میں سب لوگ یکساں ہیں، ان میں ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی دینی چیز ہے، دینی چیز بھی ظاہری طور پر جو کچھ ہے اس کو سب دیکھتے ہیں، اور البتہ اس چیز کے اندر کوئی حیثیت ہے یا اس کا کوئی مرتبہ ہے جس کے جاننے میں اور سمجھنے میں لوگ یکساں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی مثال کیوں نہ لے؟ اب قرآن ہے جو آپ کے سامنے، اس کو تو کافی بھی دیکھتا ہے اور مومن بھی دیکھتا ہے مادی لحاظ سے ظاہری طور پر، لیکن قرآن کی ایک خاص حیثیت ہے جس کو صرف مومن دیکھ سکتا ہے اور کافر اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ اب کافر اس معاملے میں اندھا ہے اور مومن ایسا نہیں، مومن تو بینا ہے، اس کی آنکھ ہے وہ دیکھتا ہے۔ بالکل اس طرح سے مومن قرآن سے جو کچھ سنتا ہے کافر وہ نہیں سنتا ہے، چنانچہ قرآن کے سلسلے میں مومن کو جو کان ملا ہے وہ کافر کو نہیں ملا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ کافر نے خود از خود ایسے کان سے ناشکری کی ہے، اور مومن نے ایسے کان کو خدا کی توفیق سے حاصل کیا۔ اب قرآن کے بعد امام کو لیجئے، کہ امام ہی وہ ہستی ہے جس کے مرتبے کو کچھ لوگ دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے دیکھنے سے اندھے ہیں، اور جو اندھے ہیں وہ بہرے بھی ہیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں۔ امام کی حیثیت کے متعلق جو لوگ سنتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں۔ تو اندھا پنے کی ایک بات یہ ہوئی، خداوند عالم کا پاک ارشاد ہے، قل حل یستوی الاعمى والبصیر ام حل تستوی الظلمات والنور۔ خداوند عالم اپنے حبیب سے فرماتا ہے، یعنی رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے کہ آپ کہیے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یا تاریکی اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ تو یہاں وہی مطلب دہرایا گیا ہے، اور اس میں تاریکی اور روشنی دونوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ تاریکی کا مطلب جہالت و نادانی اور گمراہی ہے، اور نور کے معنی ہدایت اور علم حکمت ہیں۔ تو خدا کی طرف سے نور کا ہونا، نور ہدایت کا ہونا لازمی بات ہے۔ خدا کے جیسے نام ہیں، خدا کی جیسی صفات ہیں، ان کے پیش نظر اس دنیا کے اندر نور ہدایت کا ہونا ایک حقیقت ہے۔ لیکن بعض انسان جس طرح اس سے، نور ہدایت سے انکار کرتے ہیں، اور اس انکار کے نتیجے میں تاریکی کی جو کیفیت ان پر گزرتی ہے وہی ظلمت ہے، وہی تاریکی ہے۔ نہیں تو خدا نے اہتمام سے کچھ تاریکی پیدا نہیں کی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان خود پیدا کرتا ہے۔ تو تاریکی کا مطلب گمراہی ہے، تاریکی کا مطلب جہالت و نادانی ہے، اور روشنی کا مطلب نور ہدایت ہے، علم ہے، حکمت ہے۔ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ نور امام ہے اور ظلمت و تاریکی اس کے مخالف ہیں۔ رسول برحق کے جانشین کی ہدایات کے خلاف لوگ جو باتیں کر کر کے دین میں تاریکی پیدا کرتے ہیں وہ ظلمت ہے، وہ تاریکی ہے۔ تو یہ دونوں کیفیتیں برابر نہیں ہیں، اور اندھا اور بینا یعنی دیکھنے والا ایک جیسے نہیں ہے۔ یہاں پر ایک کلیہ جیسی آیت ہے، اس کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، اور اس کی بہت کچھ تشریح کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ عربی الفاظ اگرچہ آپ کو یاد نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور کم سے کم اس کے ساتھ ریفرنس بھی یاد ہو۔ یہ ہے 17:72، یعنی بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے 72 کی آیت ہے، اور وہ ارشاد یوں ہے، وَمِنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جو اس حیاتی دنیوی میں اندھا ہے تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، اور وہ بہت دور کا گمراہ ہوگا، بہت دور کا۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا مختصر ترجمہ ہے۔ اب آپ توجہ دیں کہ میں اس کی کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا کسی کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ اندھاپن جو ہے ظاہری آنکھ سے متعلق ہے؟ نہیں، اگر کوئی بندہ خدا ظاہری آنکھ سے اندھا ہو تو خدا اس پر طنز نہیں کرتا ہے، خدا ایسے اندھے کی مذمت کیوں کرے؟ لیکن وہ طنز کرتا ہے ایسے اندھاپن پر جو کوئی انسان خود اپنے اختیار سے اپنے آپ میں پیدا کرتا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے دیکھنے سے بعض لوگ اس دنیا میں اندھا ہیں، درحالی کی دوسرے لوگ اس کو اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو قیامت کے دن بھی اس کو دیکھیں گے. عجیب بات ہوگی کہ جو لوگ اس دنیا میں اندھے ہیں تو وہ قیامت کے دن بھی اندھے اٹھائے جائیں گے, یعنی ان کا حشر اندھا پانی میں ہوگا. پھر قیامت کی کوئی چیز وہ نہیں دیکھ پائیں گے. بہشت کا دیکھنا تو درکنار, کسی بات کو بھی نہیں سمجھیں گے, کسی بات کو بھی نہیں دیکھیں گے, اور قیامت کے سارے احوال ان پر اندھے پانی میں گزریں گے. ہمارے بزرگان دین نے ائمہ طاہرین کی مقدس روایات کی روشنی میں اس کی تشریح یوں کی ہے کہ دنیا میں اندھا وہ لوگ ہیں, دنیا میں اندھے وہ لوگ ہیں جو امام کو, اس کے مرتبے کو, اس کی حیثیت کو نہیں دیکھتے, اور اس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ اندھے ہی اٹھائے جائیں گے, یعنی ان کا حشر اندھا پانی میں ہوگا. اور یہاں گمراہی کا بھی ذکر ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا میں اندھے تھے کہ انہوں نے حق کو اور نور خدا کو نہیں دیکھا, نہیں سمجھا, نہیں پہچانا, اور وہ قیامت میں بھی اندھے ہی رہیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت دور کے گمراہ تھے, بہت دور کے گمراہ تھے. ایک گمراہی یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص راہ راست سے ایک قدم یا دو قدم بھٹک جائے, امکان ہے کہ وہ نزدیک ہونے کے باعث چکر کھانے میں, ادھر ادھر دیکھنے میں پھر سے راہ کو پا سکے, یعنی اپنے ماحول اور قرب جوار کے آثار سے راہ راست کو پائے کسی علامت سے, کسی نشانی سے. لیکن جو لوگ اس گمراہی میں بہت دور جا نکلتے ہیں تو ان کو راہ راست دوبارہ نہیں مل سکتا, بلکہ قطعا نہیں مل سکتا. اس لیے قرآن میں جہاں کہیں دور کی گمراہی کا ذکر ہے تو بہت ہی انتہائی گمراہی مقصود ہوتی ہے, یعنی ایسے لوگوں کے لیے پھر سے ہدایت کے ملنے کا امکان نہیں ہوتا ہے. تو دور کی گمراہی کا مطلب یا کہ دور کی گمراہی کی تشریح یہ ہے. اب سنتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ دنیا میں اندھے تھے اور پھر قیامت میں بھی اندھے ہی رہیں گے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گمراہ تھے, یعنی دین کے معاملے میں وہ گمراہ تھے, بھٹک گئے تھے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو ہدایت پر ہوتے ہیں ان کو وہ بصیرت ملتی ہے, ان کو وہ آنکھ ملتی ہے جس سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں جس کو کہ دیکھنا چاہیے, جس کو کہ دیکھنے سے بصیرت ملتی ہے, جس کو کہ دیکھنے سے دل کی آنکھ ملتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ظاہری اندھاپن نہیں ہے, یہ روح کا اندھاپن ہے, روح کی آنکھ کی بات ہے, دل کی آنکھ کی بات ہے. یہاں پر ارشاد ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بہت ہی شاندار ارشاد ہے. کیا یہ لوگ روئی زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ ان کے ایسے دل ہوتے جن سے حق باتوں کو سمجھتے, یا ان کے ایسے کان ہوتے جن کے ذریعہ سے سچی باتوں کو سنتے, کیونکہ آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی بلکہ جو دل سینے میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. یہاں پر آ کر مطلب صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ ظاہری آنکھوں کی بات نہیں ہے, بلکہ اصل بات جو ہے وہ دل کی آنکھ کی ہے. دل ہی اندھے ہوتے ہیں, دل ہی اندھے ہوتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہوا کہ دنیا میں جو حقیقت ہے اور جو حقیقت خدا کے پیش نظر ہے
اور جس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے کہ فلان لوگ اندھے ہیں، تو وہ حقیقت ایسی نہیں ہے کہ اس کو ظاہری آنکھوں سے سمجھ لیا جائے، اس کے سمجھنے کے لیے، اس کی پہچان کے لیے دل کی آنکھ چاہیے، وہ نہ ہو تو ظاہری آنکھ کچھ کام نہیں کر سکتی۔ تو بہت سے لوگوں نے ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں سوچا کہ ظاہری آنکھ کافی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اندھے ہو گئے۔ صاف بات ہے کہ اگر دل کی آنکھ ہے اور دل کی آنکھ کی اہمیت ہے اور دل کی آنکھ کو روشن ہونا چاہیے، تو دین کے اندر باطن کی حکمت کی تعویل کی اہمیت ہے۔ یعنی یوں سمجھنا چاہیے کہ دین کے اندر ظاہر میں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، اور اگر ہم ظاہر ہی ظاہر پر اکتفا کریں، اسی پہ قناعت کریں، اسی پر بس کریں، تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ اور امام کی شناخت کے بارے میں بھی دل کی آنکھ چاہیے، دل کی آنکھ کی مدد ہو تو صحیح ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ خداوند عالم باطن کی طرف دعوت دیتا ہے، ظاہر سے باطن کی طرف دعوت دیتا ہے، باطن کی طرف بلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ دین میں، اسلام میں باطن کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ صورتحال امام پر منطبق ہو جاتی ہے کہ امام ہی ایسی ہستی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ دو فرقے ہو گئے ہیں۔ قرآن کے معاملے میں کسی بھی مسلمان کو کیا شک ہو سکتا ہے، اسلام کے بارے میں کسی بھی مسلمان کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ سب کہتے ہیں اسلام برحق ہے، سب کہتے ہیں قرآن برحق ہے، اس میں تو سب مسلمان ایک ہیں۔ لیکن امام کی ہستی، امام کی شخصیت ہی ایک ایسا امتحان ہے، ایک ایسی آزمائش ہے کہ اس سے آگے بڑھنا بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل۔ لہذا امام پر آ کر لوگ دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، اور دو گروہوں کا ذکر آگے کسی آیت میں گزر گئے، اور گمراہی کے اشارے سے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لوگ امام کے مقدس دامن سے وابستہ ہیں وہ گمراہ نہیں ہیں، کیونکہ انحضرت کے بعد حادی برحق وہی ہیں، نور خدا وہی ہیں، روشنی وہی ہیں، نور وہی ہیں، ہدایت کا سر چشمہ وہی ہیں۔ اس آیت کے ساتھ ایک حدیث کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، گو کہ وہ حدیث کئی دفعہ آپ کے سامنے سنائی گئی ہے، تاہم ایک بار پھر اس مناسبت سے، چونکہ یہاں اس آیت کے ساتھ ایک حدیث بھی چاہیے، وہ حدیث یہ ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا ومیتتہ جاہلیہ والجاہل فی النار۔ انسان کو مرتے دم تک مہلت دی گئی ہے، چنانچہ جو شخص مرتے دم تک امام سے بیگانہ رہے اور امام کو نہ پہچانے اور مر جائے، تو اس کی موت، اس کی اصل موت جسمانی نہیں بلکہ روحانی موت ہوتی ہے، وہ جہالت و نادانی کی موت ہوتی ہے، اور جاہل و نادان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ دوزخ ہے۔ یہ اس حدیث کا مختصر ترجمہ۔ اب یہاں اس حدیث کا تھوڑا سا فلسفہ سنیے کہ جو شخص امام کو پہچانے بغیر مرے تو وہ جاہل مرتا ہے، نادان مرتا ہے، اس کو علم نصیب نہیں ہوتا ہے۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ علم، جس کو صحیح معنوں میں دین کے مفہوم میں علم کہنا چاہیے، وہ امام سے وابستہ ہے۔ یعنی علم کی کلید کہیے یا علم کا دروازہ کہیے یا علم کا خزانہ کہیے، علم کا سرچشمہ کہیے، وہ امام۔ جو امام کے لیے اقرار کرتا ہے وہ اگر ان پڑھ بھی ہو، نادان بھی ہو، لیکن اس نے سب سے بنیادی دانائی اور دانشمندی کا کام یہ کیا کہ خود کو دانشمند اور دانائی سے وابستہ کیا، گو کہ یہ دانائی ظاہر نہیں ہے
لیکن اس سے بڑھ کر اور کیا دانائی ہو سکتی ہے کہ اس نے خدا کی توفیق سے خود کو دانا کے دامن سے وابستہ کیا، خود کو دانا کے سپرد کر دیا، یعنی اس شخص نے جس نے امام کی امامت کے لیے اقرار کیا۔ تو اب ایسا شخص آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسو، اور دنیا میں نہیں تو قیامت میں وہ دانا ہو جائے گا، وہ علم ہی علم ہو جائے گا، وہ سراپا علم کا سر چشمہ بن جائے گا، کیونکہ اس نے بہت دانشمندی کی، یہ خود کو امام سے وابستہ کیا۔ تو یہ مفہوم کہاں سے ملا؟ یہاں سے ملا، اس حدیث سے ملا، اور رسول نے فرمایا کہ جو امام کو نہیں پہچانتا ہے تو وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام کے لیے اقرار کرتا ہے تو وہ عاقل و دانا بن جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یعنی عکس کے طور پر ہونا چاہیے، یعنی عکس یہ کہ مقابلے میں جو شخص امام کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں جاہل و نادان مرتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو شخص امام کے لیے اقرار کرتا ہے تو وہ عاقل و دانا ہو جاتا ہے اور وہ بہشت میں چلا جاتا ہے، یہ ہے نتیجہ۔ تو یعنی اس آیت کا اس حدیث سے ربط ہے کہ الفاظ مختلف ہیں مگر مطلب ایک ہیں۔ اندھا کا مطلب ہے علم کا نہ ہونا، اور بصیرت والا، آنکھ والا سے مراد ہیں ایسا شخص جو علم رکھتا ہے۔ کون سا علم؟ دین کا علم، امام کی پہچان کا علم، یعنی جو امام کو پہچانتا ہے یا امام کے لیے اقرار کرتا ہے، خود کو امام سے وابستہ کرتا ہے، تو یہ بھی علم ہے۔ بہت بڑی دور اندیشی ہے، اور ایسی دور اندیشی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کی دور اندیشی ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ یہ ایسی اہم بنیادی اور بہت ہی اعلیٰ دور اندیشی ہے، یعنی دور کو سوچنا۔ دور جو ہے وہ قیامت ہے، جو قیامت کو سوچتا ہے اور قیامت کے لیے سوچتا ہے وہ بڑا دور اندیش ہے۔ تو جو آج کے مقابلے میں کل کو سوچتا ہے وہ دانا ہے۔ چنانچہ امام کے لیے اقرار کرنا اور خود کو امام کے مقدس دامن سے وابستہ کرنا، یہ بہت بڑی دانشمندی ہے، اور یہ علم کی بنیاد ہے۔ یہیں سے علم شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں سے روحانیت کا دروازہ کھل جاتا ہے، علم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہذا یہ بہت بڑی دانائی ہے کہ خود کو دانا سے وابستہ کریں، تاکہ انسان میں جو علم کی کمی ہے، تاکہ انسان میں جو جہالت ہے، جو جہالت کی تاریکی ہے، وہ اس نور ہدایت سے دور ہو جائے۔ بس قرآن میں جس انداپن کا ذکر ہے وہ دوسری طرف کو جاتا ہے، اور جو لوگ ایمان سے وابستہ ہیں ان پر اس کا ہرگز ہرگز اطلاق نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک آیت ہے جو حامیم السجدہ کی صورت ہے، اور جس کا نمبر 41 ہے، آیت کا نمبر ہے 44، یعنی 41:44۔ قرآن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ قل ہوا للذین آمنوا ہدا و شفا۔ قرآن جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، یعنی اس میں رہنمائی ہے اور روحانی بیماریوں سے اس میں شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم امن۔ اور جو لوگ جیسا کہ ایمان لانا چاہیے ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ان کے کانوں میں ایک گرانی ہے، بہرپن ہے، ایسی صورت میں قرآن ان کے حق میں نابینائی کا سبب ہے، یعنی قرآن سے ان کی نابینائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یا کہ قرآن سے ان کی نابینائی بن جاتی ہے، مطلب یہ کہ قرآن سے ان کو دھوکہ ہوتا ہے، قرآن کی وجہ سے نہیں، ان کی اپنی وجہ سے، ان کی اپنی غلطی سے. قرآن کی دو حیثیتیں ہیں، اس طرح امام کی دو حیثیتیں ہیں کہ امام سے کچھ لوگ بدک جاتے ہیں، اور اس بدکنے سے وہ تو یا تو گر جاتے ہیں یا کہ رستے سے بہت دور گمراہ ہو جاتے ہیں. اس طرح قرآن کے سمجھنے سے جو لوگ قاصر ہیں، یا جس طرح لوگ غلط انداز سے قرآن کو سمجھتے ہیں اپنی عقلی جزوی کی وجہ سے یا غلط روایات کے سبب سے، تو پھر اس کے نتیجے میں قرآن سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے آندہ پنے میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ نے سن لیا کہ امام جس طرح بشر ہیں، امام جس طرح انسانی لباس میں ہیں، امام کا انسانی لباس میں ہونا بہت سے لوگوں کے لیے باعث گمراہی ہے. امام کا عیالدار ہونا، مثلا امام کی فیملی کا ہونا، امام کا چلنا پھرنا، امام کا یہ لباس جیسا کہ وہ پہنتے ہیں زمانے میں، امام کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، چلنا پھرنا، امام کا کسی ملک میں رہنا، اور امام کی ہر بات، امام کا ہر کام جو ہیں، کچھ لوگوں کے لیے باعث گمراہی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یعنی کچھ لوگ بدک جاتے ہیں. بدکنا جو اصطلاح ہے وہ گھوڑے اور دوسرے جانوروں کے لیے مقرر ہیں. آپ نے خیال کیا ہوگا کہ بعض دفعہ کوئی جانور چلتے چلتے آتا ہے، گھوڑا وغیرہ، تو آتے آتے وہ رستے میں کہیں کسی پتھر کو دیکھتا ہے، درخت کو دیکھتا ہے، یا کسی آدمی کو دیکھتا ہے، یا کسی اور ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس کو گھوڑا نہیں سمجھتا ہے، اور گھوڑا جو ہے اس کو ایک آفت بلا سمجھتا ہے، پھر یکایک خوف کے ساتھ وہ بدک جاتا ہے. اس بدکنے سے کیا ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی سوار ہے تو بعض دفعہ وہ گر جاتا ہے، اور بعض دفعہ خود گھوڑے کو اس بدکنا جو ہے باعث نقصان ہوتا ہے، وہ کہیں کسی درخت کے ساتھ ٹکر کھاتا ہے، یا کہیں گر جاتا ہے، یا کہیں دور بھاگ جاتا ہے اور سوار کو گراتا ہے. ابھی آپ تجزیہ کریں کہ یعنی گھوڑے کو کیا ہوا، حالانکہ درخت تھا، حالانکہ ایک آدمی تھا، بڑا اچھا مہربان آدمی تھا، لیکن بدک گیا اس لیے کہ اس کے اندر جو نفس ہے اس نفس نے نہیں پہچانا، اور اس کو غلط فہمی ہوئی، یا یوں کہنا چاہیے کہ شیطان اس کے دل میں گھس گیا اور اس کو گمراہ کر دیا. شیطان نے آہستہ اس سے کہا، دیکھو تمہارے لیے یہاں ایک آفت بیٹھی ہے، ایک بلا ہے، تم اس سے بھاگو جس قدر بھی ہو سکے. تو وہ یکایک بدک گیا. آپ قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری کو دیکھیں تو اسی طرح سے، یہ آج کی بات نہیں ہے، جتنے بھی خدائے بزرگ و برتر سے، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ سب بشریت رکھتے تھے، یعنی ان کا جسم تھا، وہ جسمانی تھے، وہ چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، اور ان کے گھروں میں بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں. بدقسمتی سے جو نادان لوگ تھے ان کی نگاہیں سب سے پہلے ان خدا کے دوستوں کی بشریت پر جا کر پھیرتی تھی. تو ہمیشہ کے لیے ایک کمزور انسان کی جو نگاہ ہے وہ خدا کے دوست کی بشریت پر جا کر پھیرتی ہے. اولیاء اللہ میں جو خوبیاں ہوتی ہیں، اولیاء اللہ جو خدا کے خزانے ہیں، ان کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور ان کی جسمانیت میں جا کر اٹک جاتے ہیں. تو تمام پیغمبروں کے زمانوں میں جتنے بھی لوگ گمراہ ہو گئے، जितने भी लोग नाफरमान हो गए, उसकी वजह यह नहीं थी कि वो खुदा को नहीं मानते थे, उसकी वजह यह नहीं थी कि फरिश्तों को नहीं मानते थे, उसकी वजह यह नहीं थी कि वो आखिरत को नहीं मानते थे, उसकी वजह यह नहीं थी कि वो रूह को नहीं मानते थे। अब देखें, बारीकी से देखिए कुरान को, सब कुछ मानते हुए भी जब उनकी निगाहें जमाने के पैगंबर पर गईं और अपनी छोटी सी अकल से सोचने लगे कि देखें परखें जो सामने से हिदायत देने वाला है वो कैसा है, तो शैतान ने उनके कान में सरगोशी के अंदाज से कहा, देखो ये बशर है, तुम इसको नहीं मानना। तो शैतान की बात में आ गए, और बाद अफ उनको पता भी नहीं चला कि शैतान उनके साथ सरगोशी कर सकता है। शैतान की आवाज़ को उन्होंने अपने मन की आवाज़ समझा, फिर वो गुमराह हो गए। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया जमाने में इमाम जो बशरी लिबास के अंदर है, जो इंसानी जिस्म रखता है, तो ये जिस्म तिलिस्मात हैं। तिलिस्मात का लफ्ज जबान पर आया तो लाजिम है कि मैं तिलिस्मात को बयान करूं। तिलिस्मात उसे कहते हैं जो ज़माना ही कदीम की रिवायत के मुताबिक कहीं कोई ख़जाना है, किसी बादशाह ने या किसी हकीम ने कोई ख़जाना रखा है, तो उस ख़जाने की हिफाजत के लिए कोई वहाँ अस्तुमी शहर जादू या कोई आफत भी वहाँ रखी जाती थी, ताकि कोई शख्स उसको न चुराए और कोई गैर उस तक रसाई करके उस खजाने को ना ले। तो उस खजाने के रास्ते ही में कोई तिलिस्मात बनाई जाती थी, तो लोग जाते जाते जब उस तिलिस्मात तक पहुंच जाते थे तो वो वहाँ पर रह जाते थे, ये तिलिस्मात उनको आगे नहीं बढ़ने देती थी। बिल्कुल इसी तरह से इमाम है और उनका जिस्मी मुबारक गैरों के लिए तिलिस्मात का काम देता है। क्या कुरान में ये तस्वूर नहीं दिया गया है कि खुदा का हिजाब है, पर्दा है? पर्दा क्यों? आप सोचना और ज़्यादा सोचना कि खुदा को पर्दा क्यों इख्तियार करना चाहिए, खुदा को क्यों ओपन नहीं होना चाहिए, खुदा को क्यों बिल्कुल आशिकार होके और सबके सामने क्यों नहीं आना चाहिए, खुदा को क्यों अपनी शिनाख्त सब लोगों से नहीं करवानी चाहिए? ये सवाल अपनी जगह पर है, लेकिन कुरान ने जब कहा कि हिजाब है तो हिजाब है। आप कभी फुर्सत में पूछ लेना कि खुदा के सामने हिजाब यानी पर्दा होने का जिक्र कहाँ है। तो कोई भी कम से कम कुरान जानने वाला जो है आपको बताएगा कि हाँ हिजाब है। तो क्या मेराज के किस्से में ये नहीं है कि खुदा ने अनुग्रह से हिजाब के अंदर से बात की थी? तो जब हिजाब है तो मैं कहूँगा कि इमाम का ये जिस्म भी उस नूर के लिए हिजाब का काम देता है। हिजाब इस्लाम में बिल्कुल सही है, इस पर कोई भी यानी ज़रा जानने वाला मुसलमान बहस नहीं करेगा, इसको कबूल करेगा। हिजाब है, जब हिजाब है तो ये कानून बन गया, जब हिजाब है तो ये उसूल हो गया। और फिर ये सवाल अलग है कि वो हिजाब किस चीज़ का है, यानी हिजाब किस चीज़ का है। हिजाब यही बशरियत है, हिजाब यही जिस्म है। दीन का कानून जैसा होता है ना, तो जहाँ कुल्ली तौर पर दीन में हिजाब का तसव्वुर है, तो फिर हमारे और इंसानी कामिल के दरमियान भी हिजाब होना चाहिए। जिस तरह खुदा और इंसानी कामिल के दरमियान हिजाब है, हमारे और खुदा के दरमियान हिजाब है, पर्दा है। हमारे और हमारी रूह के दरमियान हिजाब है, हमारे और हमारी रूह के दरमियान हिजाब हमारी बशरियत है, हमारी नफसानियत है, हमारे आमाल है, हमारी कमजोरी है। हमें अगर रूह को देखना है, खुदा को देखने से पहले हमें अगर अपनी रूह को देखना है, तो एक एक करके ये हिजाबात जो हैं उठाते जाएं, अपनी कमजोरियों को दूर करते जाएंगे, नफसानियत से आगे बढ़ेंगे, रूह से करीबतर हो जाएंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम अपनी रूह को बेहिजाब देखेंगे, पर्दे के बगैर देखेंगे। بالکل اسی طرح سے امام کی بشریت، امام کی جسمانیت یعنی امام کا جسم، امام کا ظاہری ہر کام یہ حجاب ہے. نے کبھی کہا تھا کسی روایت کے حوالے سے کہ ایک انسان اور امام کے درمیان 700 پردے ہوا کرتے ہیں، 700 حجابات ہوا کرتے ہیں. ڈائیگرام کو آپ نے اٹھا کے دیکھا ہے. تو ان 700 حجابوں میں سے آگے بڑھنا اس طرح سے ہے کہ ہم علم اور عبادت سے آگے بڑھیں. علم اور عبادت سے آگے بڑھیں گے تو ایک دن ہم کو امام کا نور، جو خدا کا نور ہے، نظر آئے گا کہ جس کے دیکھنے سے ہماری آنکھیں خیرا ہو جائیں گی، ہم مشکل سے دیکھ سکیں گے اور سندوں کے لیے دیکھ سکیں گے امام و نور. اس کے باوجود امام کے یہ حجابات. تو اس وجہ سے دنیا کے اندر دو گرو ہو گئے. ایک گرو وہ ہے جس کو اقرار ہے، جس کو آگے بڑھنا ہے، نور کو نور ماننا ہے، اور دوسرا گرو وہ ہے جو اس نور سے منکر ہے اور اس کو نہیں سمجھتا ہے. تو چنانچہ آج ہم نے اندھاپن کے موضوع پر قرآن کی روشنی میں قرآن کی آیات کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ گفتگو کی. تو اسی کے ساتھ میں یہاں رک جاتا ہوں، اور آپ عزیزوں میں سے کسی کا اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے. شکریہ، بہت مہربانی آپ کی. انہوں نے پوچھا کہ قرآن کی زبان میں حجاب کے لیے کیا کہتے ہیں. عرض ہے کہ یہ حجاب خود عربی ہے، اور قرآن میں اس کو حجاب کہا گیا، اور خصوصاً ایک آیت کے اندر خدا کے حجاب ہونے کا ذکر بھی ہوا ہے. مکان لبشرن ایکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. کوئی بھی انسان اس قابل نہیں ہے کہ فوراً ہی خدا سے کلام کر سکیں، مگر ہاں جب خدا کے نور کا سب سے اونچا دیدار ہوگا تو اس وقت اشارے سے بات ہوگی نور خدا کی طرف سے، اور دوسرے درجے میں حجاب سے کلام ہوگا، اور تیسرے درجے میں کوئی رسول وہی کرے گا. وہ رسول فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ رسول بشر بھی ہو سکتا ہے. تو اوپر سے نیچے کی طرف دیدار خداوندی یا کلام خداوندی کے یہ تین درجے ہیں. ابھی اس آیت کے اندر اوپر سے نیچے کی طرف ذکر ہے. سب سے اوپر جب حجاب اٹھا جائے گا، کوئی ایسی روح، کوئی ایسا بندہ جو انتہائی مشقت سے اس مقام کو حاصل کرتا ہے، تو نور خداوندی سامنے آتا ہے، تو اس وقت یعنی کلام نہیں ہوگا بلکہ ایک اشارہ ہوگا. یہ سب سے اونچے درجے کی بات. اس کے بعد جب کلام ہوگا تو پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے کلام ہوگا. اس کے بعد نچلے درجے میں خدا بذات خود کلام نہیں کرے گا، کسی رسول کے توسط سے، کہ وہ رسول انسانی کامل ہو، پیغمبر ہو، امام ہو، یا کوئی فرشتہ ہو، تو اس وسیلے سے خدا کسی بشر سے کلام کرے گا. یہ اوپر سے نیچے کی بات ہوئی. اب اس کو دہرائیں، نیچے سے اوپر کی طرف جائیں. سب سے پہلے مومن سے خدا کلام کرے گا رسول کے ذریعے سے یا کسی فرشتے کے ذریعے سے. اس کے بعد اگر مومن کی زیادہ ترقی ہوئی تو خدا پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے کلام کرے گا. اس کے بعد اور آخری حد تک ترقی ہوئی تو خدا کا نور حجاب کے بغیر سامنے آئے گا، مگر اس وقت کلام نہیں کرے گا، ایک یا دو اشارے کرے گا. یہ ہے بطریق اجمال، یعنی مختصرا، یعنی روحانی مراتب. تمام روحانی درجے جو ہیں ان تین درجوں میں جمع ہیں. مومن کی ابتدائی ترقی یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے وسیلے سے خدا کے کلام کو سنے، امام کے وسیلے سے خدا کے کلام کو سنے. یہ خدا کا کلام ہے، جن کے خدا
نہ صرف ذاتی طور پر کلام کرتا ہے بلکہ وسیلے سے بھی توسط سے بھی کلام کرتا ہے. تو امام کا کلام رسول کا کلام جو ہے خدا کا کلام ہے. اس کے آگے اگر ترقی ہوئی تو پردے کے پیچھے سے کلام خداوندی سنائی دے گا. اس کے اوپر انتہائی ترقی ہوئی تو نور خداوندی سامنے آئے گا, کیونکہ اس کا وعدہ ہے اور خود خدا نے فرمایا. اس وقت کوئی تفصیلی کلام نہیں ہوگا, ایک دو پر حکمت اشارے ہوں گے, ایسے اشارے کہ ان اشاروں کے اندر دنیا و آخرت کا سارا علم سمو کر محدود ہو گیا. دنیا و آخرت کا لامحدود علم ان دونوں اشاروں میں سمو کر محدود ہو گیا, ایسے اشارے ہوں گے. اس وہ سوال حجاب کے بارے میں تھا, تو حجاب کو حجاب کہا جاتا ہے اور حجاب اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے, اسلام کے بنیادی اصولات میں سے ہیں.